بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام راہ زندگی کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، خدا کا شکر ہے کہ راہ زندگی پروگرام کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں ہیں، اور انشاءاللہ اس پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اسلامی احکام اور جو شرعی مسائل ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے ہمارے مہمان کچھ موضوع کے متعلق جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اس کے متعلق کچھ آپ کے سامنے مسائل بیان کریں گے، اس کے بعد جو آپ کے اپنے سوالات ہوں گے، جو آپ کے اپنے مسائل ہوں گے، وہ انشاءاللہ آپ ہمارے مہمان سے پوچھیں گے اور انشاءاللہ ان کا جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے اور آج کے اس پروگرام میں پھر ہماری ہمراہی فرمائیں گے جناب سید رضا حیدر صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارا ساتھ دیجیے، پہلے اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضور، ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور آپ تشریف لائے۔
بہت بہت شکریہ، یہ موقع فراہم ہوا کہ دنیا کے کونے کونے تک احکام اسلامی پہنچ رہے ہیں۔ پروردگار آپ سب ہم موفق کریں، انشاءاللہ کامیابی عطا کرے۔
جی بے شک۔ حضور، جیسا کہ میں نے عرض کیا، انشاءاللہ آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ گزشتہ ہفتے جو ہماری گفتگو چل رہی تھی اسی کے سلسلے میں ہے، یعنی وہ چیزیں جو نجس چیز کو پاک کر دیتی ہیں، جن کو ہم مطہرات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو اس کے سلسلے میں ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور آپ نے پانی کے حوالے سے بیان فرمایا تھا کہ پانی جو ہے کچھ شرائط کے ساتھ کچھ چیزوں کو، بلکہ تمام چیزوں کو پانی پاک کرتا ہے۔ تو اگر اجازت ہو تو ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جی ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی جائے، آپ اپنے سوالات تیار کیجئے، جو پروگرام کا ہمارا دوسرا حصہ ہوگا انشاءاللہ اس میں آپ ہم سے سوالات پوچھیں گے اور آپ کے سوال کے جواب دیے جائیں گے۔ آپ ہمارا ساتھ دیجئے، پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حضور، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آب قلیل اور کر، یہ دو چیزیں آپ نے بتائی تھی کہ ایک پانی جو ہے وہ قلیل ہوتا ہے، ایک پانی جو کر ہوتا ہے، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قلیل کسے کہتے ہیں، کر کسے کہتے ہیں، اس کی مقدار کتنی ہے، اس کے اوپر روشنی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہ نستعین، یہ جو پچھلے جلسے میں بتایا گیا کہ پانی کی دو قسمیں ہیں،
جی،
یہ کر ہے اور قلیل ہے۔ قلیل پانی فوراً نجس ہو جائے گا، اس کا حکم دیا جائے، ذرہ برابر نجاست پڑے فوراً نجس ہو جائے گا۔ کر پانی اس وقت تک نجس نہیں ہوگا جب تک نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے۔
بالکل۔
تو پانی یہ کر ہے یا قلیل ہے، یہ کیسے طے ہوگا، اس کی مقدار کیا ہے کر ہونے کی؟
جی،
دو مقدار فقہ نے بیان کی ہیں،
صحیح،
ایک تو مساحت کے اعتبار سے، دوسرے وزن کے اعتبار سے۔
جی،
مساحت کے اعتبار سے کوئی ظرف لے لیں، کوئی برتن لے لیں، گڈھا ہے، کچھ بھی ہو، حوض ہے چھوٹا سا، اگر 3.5 بالش اس کا عرض، عمق اور اس کا گہرائی،
جی،
اور اس کی چوڑائی اور اس کی لمبائی 3.5 بالش تھے اس ظرف میں، اس میں جو پانی ہے وہ کر کہلائے گا۔
صحیح۔
یہ اس سے زیادہ ہو،
جی جی،
یہ تو مساحت کے اعتبار سے ہے،
بالکل،
ایریا۔ اور وزن کے اعتبار سے کچھ فقہ کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض نے کہا 377 یا 378 کلو گرام، بعض نے کہا 377.419 کلو گرام، یعنی اتنا اگر پانی ہے
جی
تو وہ کر ہے، اور اس سے کم ہے تو وہ آب قلیل ہے۔
جی،
لیکن اگر ہم تمام فقہ کے اقوال کو مد نظر رکھیں تو اگر 480 کا قول، 480 کلو گرام یا لیٹر یہ پانی ہے تو کر ہے، تو تمام فقہ کے نزدیک وہ کر ہے، کر کی تعداد 480 تمام فقہ کے نزدیک ہے، اور بعض اس سے کم تر کو، کم کو بھی کہتے ہیں یہ۔ تو دو مقدار ہیں کر کی، اگر اتنا پانی ہے تو وہ کر ہے، اور یہ پانی نجس نہیں ہوگا، جتنی بھی نجاست اس میں گرے، کتا پیشاب کر دے حوض میں، تالاب میں، کچھ بھی،
جب تک وہ تین چیزیں، یعنی اس کا رنگ یا اس کا مزہ یا اس کی بو جو ہے، جب تک نہ بدل جائے، اس وقت تک وہ نجس نہیں ہوگا۔ حضور، ایک سوال یہاں پہ اور پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں ضروری ہے کہ ہر جگہ جا کے ہم خود تحقیق کریں کہ یہ اتنا پانی ہے یا نہیں، یہ دوسرے ذرائع کے ذریعے بھی ہمیں پتہ چل سکتا ہے، ہمارے لیے کیسے ثابت ہوگا کہ یہ پانی کر ہے یا کر نہیں ہے؟
ہاں، اس کے ثابت ہونے کے لیے فقہ نے طریقے ذکر کیے ہیں کہ کیسے ثابت ہو کہ یہ پانی کر ہے یا نہیں ہے۔
جی،
امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے فرمایا کہ دو طریقے سے ثابت ہوگا،
صحیح،
یا تو انسان خود یقین ہو جائے یا اطمینان حاصل ہو جائے یہ کور ہے، خود دیکھ لے کہ پانی جو ہے خوب بہت زیادہ تعداد میں ہے،
صحیح،
تو ایک ذاتی یقین، ذاتی اطمینان حاصل ہو جائے،
جی،
یا دوسرے دو عادل گواہی دیں،
सही,
दो आदिल शख्स अगर गवाही दे रहे हैं
बिल्कुल
तो कुर साबित हो जाएगा कि ये पानी जो कुर, अब्बास के नज़दीक दोष नहीं है, एक ही अगर आदिल गवाही दे रहा है तो उसके ज़रिए से भी साबित हो जाएगा, एक आदिल कह रहा है कि पानी कुर है तो हम मान लेंगे। बास के
सही,
नज़दीक अदालत भी शर्त नहीं है, यानी कि भरोसे का आदमी, एक सेका आदमी,
बिल्कुल
वो अगर कह रहा है कुर है
जी
तो
जी
हम मान लेंगे कि मान लेना चाहिए कुर है।
सही
बास के नज़दीक एक और रास्ता है कुर के साबित होने का, वो ये कि जिसके अख्तियार में है,
सही
मसलन एक पानी की टंकी है, उसका एक मुहाफिज है,
जी
वो कह रहा भाई इसमें पानी एक कुर से ज़्यादा है, तो उसका भी कहना जो है वो मान लिया जाएगा। तो
बिल्कुल
ये तरीक़े हैं
जी
इस
जी
बात कुर के।
अच्छा हुजूर, जो पानी की मुख्तलिफ किस्में हैं, मसलन कुएं का पानी है, कलील है, या मसलन जारी पानी है, या बारिश का पानी है, या चश्मे का पानी है, तो इनके कुछ अलग-अलग अहकाम हैं या तमाम का हुक्म एक है?
अहकाम तो मुख्तलिफ हैं सबके,
जी
मसलन ये आब कलील का ये है कि फौरन नजिस हो जाएगा, बाकी जितने पानी हैं
जी
वो उनके अलग अलग अहकाम हैं। देखिए आब कलील से अगर किसी चीज़ को हम पाक करें
सही
तो थोड़ा सा उसमें वक्त भी लगेगा और थोड़ी सी जहमत भी है,
जी
मसलन लोटे में पानी है ये
जी
आब कलील, इसको हमने नजिस के ऊपर डाला तो
सही
पानी फौरन नजिस हो जाएगा, नहीं
बिल्कुल
लोटे का पानी तो पाक रहेगा लेकिन वो
जी,
पानी
वो जो उससे निजासत से मिल रहा
मिल रहा
है
है वो
जी
नजिस, और वो
बिल्कुल,
पानी जहाँ जहाँ पहुँचेगा
वो सब नजिस
वो
हो
सब
जाएगा
नजिस होता चला जाएगा,
बिल्कुल
समझे आप। जब तक तो आईन नजासत जायल हो जाए फिर पानी उसको दोबारा पड़े फिर जाके वो पाक होगा जाके,
जी
लेकिन जारी पानी का ऐसा हुक्म नहीं है।
सही
जारी पानी का हुक्म क्या है कि जो नजासत के ऊपर पड़ेगा तो ये नजिस नहीं होगा नजासत पड़ने की वजह से, जब तक नजासत की वजह से इसका रंग या बू या मजा ना बदल जाए
बिल्कुल,
उस वक्त
यानी
तक
जारी
नजिस।
का भी
हाँ
वही हुक्म है जो कुर का हुक्म
हाँ
है
जो कुर का हुक्म है
बिल्कुल
वही वही जो जारी का हुक्म है वही कुर का हुक्म है, वही
जी
आब बारह का भी, आब बारह बारिश हो रही है तो जब तक
सही
बारिश हो रही है मतलब छत के ऊपर नजासत पड़ी हुई है,
जी
छत के ऊपर नजासत पड़ी हुई है, बारिश हो रही है और पानी जो नीचे आ रहा है, बारिश जब तक बारिश हो रही है पानी जो पाक है
सही,
वो नजिस नहीं होगा वो।
लेकिन उसी शर्त के साथ कि जब निजासत उसमें ना हो।
हाँ वही अगर नजासत गालिब आ गई रंग या बू या मजा हो तो जाहिर सी बात तो पानी नजिस
जी
होगा,
जी बिल्कुल
लेकिन अगर नहीं है तो वो बारिश का पानी पाक होगा।
सही
इसी
बिल्कुल
तरीके से उसका चश्मे का पानी
जी
यानी जो ज़मीन से निकले,
जी
अब्बास वक़ा के नज़दीक वो भी पानी जो है चश्मे के हुक्म है, जो बर्फ़ से पिघल जाए, जो झरने की शक्ल में आता है पहले बर्फ़ पिघलती है फिर जो है वो पानी जो बन जाता है वो,
जी
या जो चश्मे से निकले। अब जो चश्मे से निकलता है उसकी दो किस्में करते हैं, यानी जो ज़मीन से फूट के निकले पानी, या तो
सही
ज़मीन के ऊपर निकल रहा है या नीचे निकल रहा है, अगर ऊपर निकल रहा है तो उसे हम आम इस्तेलाह में उसे चश्मा कहा जाता है,
जी
अगर नीचे निकल रहा है तो उसे कुआं कहा जाता है।
सही
ये सब जो है वो इसी आब कसीर के हुक्म में है
जी,
और पाक करते हैं
सही
नजासत को।
जी। हुजूर, जो घरों में मामूलन पानी इस्तेमाल होता है, या तो जो नल का पानी होता है या हैंडपंप वगैरह का पानी जो होता है, उसका किससे ताल्लुक है? यानी वो कुर कहलाएगा, जारी कहलाएगा, कलील कहलाएगा, उसका क्या हुक्म है?
अब जो नल का पानी है
जी
अब वो अगर टंकी से मुत्तसिल है,
सही
टंकी दो तरह की, एक घर में टंकी है जो ऊपर
जी
छतों में रखी रहती है, वो अगर एक कुर से ज़्यादा है उसमें पानी को जाहिर सी बात तो कुर के हुक्म में आ जाएगा, आबे जारी के हुक्म में आ
जी
जाएगा, आबे कुर के
बिल्कुल
हुक्म में आ जाएगा ये, और वो पाक करेगा ये।
सही
लेकिन अगर वो जैसे यहाँ के ऊपर है कि असल मंबा से मुत्तसिल है नल, यानी घर
जी
में
बिल्कुल
टंकी नहीं रहती है, सीधे जो है वो पाइपलाइन पड़ी हुई है और हुकूमत के जो बड़े बड़े मनाबे हैं जहाँ से पानी आ रहा है,
जी जी
समझे, तो उनमें कोई शक नहीं है कि वो तो हमेशा कुर से ज़्यादा रहता है, तो
बिल्कुल
कुर के हुक्म में है नल
सही
का पानी। लेकिन घरों में जो टंकी है उसके बारे में ख्याल करना पड़ेगा
जी जी
कि वो
कितने
कुर
लीटर की
हाँ
टंकी
कितने
है,
लीटर
इतना है
टंकी
या
है, इतना
नहीं है?
पानी है कि नहीं,
जी
अगर
जी
एक कुर से ज़्यादा है उसमें तो जाहिर सी बात है कुर के हुक्म में है
जी
वो, क्यों पानी जो मुत्तसिल हो गया ना, आपने नल खोला तो ये बिल्कुल उससे मुत्तसिल हो गया, टंकी से
जी
मुत्तसिल हो गया ये।
सही। और हुजूर, वो हैंडपंप का जो पानी
हैडपम्प
आता
के लिए उसमें थोड़ा सा वो है, हैडपम्प के लिए
है जी
कि हैडपम्प जाहिर सी बात तो ज़मीन से पानी निकल रहा, अगर हम चला रहे हैं
जी
पानी अगर मुत्तसिल है उस चश्मे से नीचे
जी
से तब तो वो यही जारी के हुक्म है,
सही
कसीर के हुक्म में है वो।
जी
अगर वो चश्मे से मुत्तसिल नहीं है, कट कट के आ रहा है, रुक
जी
रुक
जी
के आ रहा है, कट
वो
कट के,
पानी मामूलन ऐसा होता है कि रुक कट के ही आता है,
हाँ अगर कट
क्योंकि
के आ
उसमें
रहा, हाँ
एक डोल होती है जो
हाँ
उस पानी को ऊपर फेंकती
ऊपर
है,
अगर कट के आ रहा है तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर वो कलील के हुक्म में हो
कलील के
जाएगा
हुक्म है
जी,
जी जी बिल्कुल।
कलील के हुक्म।
अच्छा हुजूर, ये तो पानी के हवाले से हमारी कुछ गुफ्तगू थी, और अगर दूसरे सवालात होंगे इंशाल्लाह तो हमारे नाज़रीन आपसे पूछेंगे और इंशाल्लाह उसका जवाब हम जानेंगे। लेकिन जो दूसरी चीज़ है मुतहरात में से जो पाक करती है, जिसको ज़मीन कहते हैं, जो आपने बयान फरमाया था, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये किन किन चीज़ों को पाक करती है और फिर उसकी शराइत क्या है?
دیکھیے زمین بھی مطاہرہ پاک کرتی ہے
جی
لیکن ہر چیز کو زمین نہیں
یا
پاک
حضور
کرے.
اگر آپ اجازت دیں تو چونکہ ہمارے پاس سوالات بہت ہیں جو واٹس اپ کے ذریعے دوستوں نے ہم سے پوچھے ہیں تو ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں چلتے ہیں, اس گفتگو کو انشاءاللہ بعد کے لیے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ناظرین, ہماری گفتگو چل رہی ہے ان چیزوں کے بارے میں جو پاک کرتی ہیں نجس چیزوں کو, یعنی مطہرات کے حوالے سے, لیکن ہمارے پروگرام کا یہ حصہ یہیں پر رک جاتا ہے اور پروگرام کے دوسرے حصے میں جو ہمارے ٹیلی فون نمبرز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں یا ہمارا واٹس اپ کا نمبر جو آپ کے سامنے ہے, آپ اس سے سوالات پوچھ سکتے ہیں اور ہمارے مہمان براہ راست آپ کو سوال کا جواب دیں گے. اگر آپ چاہیں تو فون کیجیے, ہمارے مہمان سے بات بھی کیجیے, ہمیں مشورے بھی دیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا سوال بھی پوچھیے, اور چاہیں تو ہمارے واٹس اپ نمبر پر آپ اپنا سوال بھیجئے, انشاءاللہ آپ کے سوال کا فوراً جواب دیا جائے گا. ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین اکرام, پروگرام راہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارا ساتھ دیجئے, پروگرام کے آخر تک رہیے گا اور ہم اپنے پروگرام کے شروع ہی میں شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ان تمام ناظرین کا جو سوالات کرتے ہیں, اس لیے کہ ان کے سوال سبب بنتے ہیں کہ پوری دنیا تک یہ مسائل پہنچیں اور یہ احکام پہنچیں, اور جتنے افراد بھی اس حکم سے آشنا ہوں گے ظاہر ہے اس کا ثواب خود سوال کرنے کے حق میں ہوگا. تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے, اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. حضور, ہمارا ایک سوال کیا ہے واٹس ایپ ذریعے سے جناب ولایت علی صاحب کرگل سے. وہ سوال کرتے ہیں کہ مور کے پروں کا گھر میں رکھنا کیسا ہے؟ مور کے پروں کو چونکہ معمولاً دیکھنے میں آیا ہے ہندوستان میں, لوگ ایک عقیدت کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں اور اس کو گھروں میں رکھتے ہیں, تو پوچھتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے کیا ہے, یعنی جائز ہے یا جائز نہیں؟
دیکھیے, مور کے پروں کا گھر میں رکھنا شرعی اعتبار سے جائز تو ہے, مباح تو ہے, فعل مباح ہے, جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
جی,
لیکن اب وہ عقیدت کے اعتبار سے اور اس کے تبرک کے اعتبار سے رکھنا یہ کوئی ثابت
جی جی بالکل
نہیں ہے اس طرح سے, لیکن جائز ہے, رکھ سکتے ہیں آپ. جیسے تمام سے بہت سی چیزیں مباح ہیں, جائز ہیں,
بالکل
حرام نہیں ہے.
ہاں, یعنی جیسے علماء کہتے بھی ہیں نا کہ ہر چیز جو ہے تمہارے لیے جائز ہے جب تک اس کی حرمت کا جو ہے حکم ثابت نہ ہو, حرمت ثابت نہ ہو,
جائز
اسی طرح سے رکھ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا سوال کرنے والے ہیں جناب مبشر صاحب کشمیر سے. وہ کہتے ہیں کہ میرے والدین کا انتقال ہو گیا ہے اور میں ان کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں سب سے چھوٹا بیٹا ہوں, تو کیا ان کے لیے میں حج کر سکتا ہوں؟
والدین کے لیے؟
جی, والدین کے لیے.
دیکھیے, کر تو سکتے ہیں, کوئی بھی کر سکتا ہے, چھوٹے بیٹے ہیں تبرک کر سکتے ہیں اپنی طرف سے ان کی نیابت میں.
صحیح.
لیکن دو چیزیں یہاں کے اوپر.
جی.
ایک مرتبہ یہ کہ ماں باپ کے اوپر حج واجب تھا.
صحیح.
اگر حج واجب تھا, ماں باپ نے حج نہیں کیا.
جی.
اس شکل میں واجبی حج اگر ماں باپ کی نیابت میں کرنا چاہتے ہیں تو الگ الگ کرنا پڑے گا.
صحیح.
یعنی واجب حج والدین کی نیابت میں ایک ساتھ نہیں ہو سکتا ہے.
جی.
ماں کا الگ ہوگا, باپ کا الگ ہوگا, اگر دونوں کے اوپر حج واجب تھا.
صحیح.
اگر دونوں, ماں کے اوپر بھی حج واجب تھا, انہوں نے حج نہیں کیا, یا باپ کے اوپر بھی حج واجب تھا, حج نہیں کیا.
جی.
تو اگر یہ چھوٹے صاحبزادے ہیں اور حج ان کی نیابت میں کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. ایک سال ماں کی طرف سے کریں, دوسرے سال باپ کی طرف سے کریں, یا ایک سال خود کریں یا دوسرے سے کرا دیں, یہ الگ مسئلہ ہی ہے.
جی.
لیکن اگر واجب نہیں تھا ماں باپ کے اوپر,
صحیح, یعنی اپنا حج کر چکے ہیں,
اپنا حج وہ کر چکے ہیں.
صحیح.
یا اپنا حج کر چکے ہیں ماں باپ, یا نہیں کیا, ان کے اوپر واجب ہی نہیں تھا.
صحیح, واجب نہیں تھا.
آپ مستحبن کرنا چاہتے ہیں تو مستحب میں شیئر کر سکتے ہیں. ماں باپ کیا, ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی, چاچا چاچی, آپ سینکڑوں کو شیئر کر سکتے ہیں.
سب کی طرف سے جو ہے
مستحب حج, مستحب ایک حج سینکڑوں کی نیابت میں ہو سکتا ہے, لیکن واجب حج ایک ہی کی نیابت میں.
جی.
ہو سکتا ہے, یہ کر سکتے ہیں, کریں تو بہت زیادہ ثواب ہے.
جی.
ان کو بھی بہت زیادہ ثواب ملے گا, ظاہر سی بات جن کی نیابت میں حج کیا ہے والدین, ان کو بھی بہت زیادہ ثواب ملے گا, اور دنیا میں اس کے پھل اور اس کے ثمرات انشاءاللہ.
جی, ملے گا. حضور, شاید میں سمجھتا ہوں کہ مبشر صاحب جو سوال کرنا چاہتے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ یعنی میرے اوپر شرن تو یعنی واجب تو نہیں, جیسے کہتے ہیں کہ بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہے.
شرن واجب نہیں ہے ان کے اوپر, لیکن کرنا چاہے تو بہت ہی اچھا,
لیکن نماز ہے صرف جو بڑے بیٹے پر واجب ہے,
نماز
اس کے علاوہ
دوسری
چیزیں واجب نہیں ہیں. جی, امید ہے کہ ان کو مل گیا ہوگا جواب. اور ناظرین, میں گزارش کروں گا کہ جو آپ اپنے ہمیں واٹس اپ کے ذریعے سوال بھیج رہے ہیں تو اپنا نام اور آپ کہاں سے ہم سے سوال کر رہے ہیں یہ ضرور لکھیے گا, یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا, اس لیے کہ بہت سے دوستوں نے سوال بھیجا ہے لیکن نام انہوں نے نہیں دیا. حضور, ایک سوال ہمارا پوچھا گیا ہے یہ, اور انہوں نے اپنا نام نہیں دیا, اسی لیے میں نے ناظرین سے بھی گزارش کی کہ وہ اپنا نام بھی بھیجیں, کہ کیا جامع مسجد بنانے کی اجازت پوری بستی سے لینا ضروری ہے؟ اگر جامع مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو کیا پوری بستی سے اجازت لینا ضروری ہے اس کے لیے؟
دیکھیے, ایسا کچھ نہیں ہے مسجد بنانے کے لیے.
جی,
یعنی انسان زمین کا مالک ہو
جی
یا مالک کے حکم میں ہو، دو چیزیں ہیں.
صحیح،
آپ کی زمین ہے،
جی
آپ کے محلے میں ہے، آپ نے اس زمین کو وقف کر دیا مسجد کے لیے.
بالکل،
صرف صیغہ پڑھا، یا بعض فقہا کے نزدیک صیغہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے،
صرف آپ نے ارادہ کیا،
آپ نے ارادہ کیا، لیکن کب وہ زمین مسجد کے حکم میں ہوگی؟ جب آپ اسے تحویل دے دیں. کیا مقصد تحویل دیتے ہیں؟ یعنی کوئی آپ یا کوئی شخص دوسرا وہاں اس جگہ پر دو رکعت نماز پڑھ لے.
صحیح.
جب دو رکعت نماز پڑھ لے گا وہ جگہ مسجد ہو گئی،
جی.
چاہے عمارت بنی ہو یا بنی نہ ہو.
صحیح.
تو اگر اپنی زمین کو پر آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں تو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، نہ اہل محلہ کی اجازت ضرورت ہے،
جی.
نہ پڑوسی کی اجازت ضرورت ہے. ہاں اگر زمین مسجد بنانے وجہ سے کوئی فتنہ ہو رہا ہے کہ مزاحمت ہو رہی ہے، الگ بات ہے،
جی.
وہ ایک دوسری چیزیں ہیں.
صحیح.
لیکن عام طور سے اوپر اگر آپ اپنی ایک زمین آپ کی اپنی ہے اور جی. زمین کو آپ وقف کرنا چاہتے ہیں مسجد کے لیے، مسجد بنانا چاہتے ہیں، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، چاہے عام مسجد ہو یا بڑی مسجد بنانا چاہتے ہیں.
صحیح.
یہ تو مالک،
جی
ایک
جی.
مالک کے حکم میں کیا مقصد، یعنی چندہ لے کے مسجد بنا رہے ہیں ایک
جی.
محلے میں. اب چندہ لے کے بنا رہے ہیں تو ظاہر ہے جس مقصد کے لیے آپ چندہ لے رہے ہیں تو جس نے چندہ دیا اس کی مرضی، اس نے دیا تو اس کی مرضی شامل ہے، تو اس کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے.
جی.
مثلا آپ نے چندہ لیا مسجد بنانے کے لیے، آپ اس کے ساتھ مسجد امام باڑہ دونوں بنانے لگے. سامنے والے نے چندہ دیا مسجد کے لیے تو آپ صرف مسجد ہی بنا سکتے ہیں، سامنے والے نے چندہ اگر دیا ڈونیشن دیا صرف امام بارگاہ کے لیے تو آپ صرف امام بارگاہ ہی بنا سکتے ہیں، کچھ نہیں بنا سکتے. تو اس میں ان کی مرضی ہے. اس کے علاوہ اب مسجد بنانے کے لیے نہ اہل محلہ کی اجازت ضرورت ہے،
جی.
نہ کسی کی اجازت.
لیکن حضور شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مسجد جامع جمعہ مسجد جو ہوتی ہے، چونکہ ہمارے یہاں بڑے مسائل ہوتے ہیں جمعہ مسجد کے حوالے سے، کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ پورے محلے سے یا پوری بستی سے پوچھیں کہ اس کو ہم جو آج سے جامع مسجد جو ہے قرار دیتے ہیں؟
نہ، یہ تو آپ بعد میں ہو گیا کہ مسجد تو مسجد مسجد ہے،
بے شک.
جب اعتکاف کے حوالے سے آئے تو تھوڑا سا احکام میں تھوڑا سا تفاوت آ جاتا ہے،
جی.
ورنہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ جامع مسجد کے لیے تمام محلے والوں سے، تمام آپ کی جگہ ہے، آپ نے وقف کر دی، چاہے وہ چاہے جمعہ، مجھ میں جمعہ ہو تو جمعہ مسجد ہو جائے
اگر
گی.
شرائط ہوں گی،
تمام لوگ جمع ہو رہے ہیں محلے والے، اجتماع ہو جائے گا تو جامع مسجد بن جائے گی،
بے شک. بالکل
ہو جائے گا.
حضور ایک سوال ہے، اور واقعا یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے جوانوں میں، بہت زیادہ یعنی ذہنوں میں ہوتا ہے یہ کہ فقہا کے درمیان اختلاف کیوں ہے؟
ہاں بہت عام سوال ہے، بہت سے ذہنوں میں آتا ہے.
جی بالکل.
تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، یہ جو اختلاف ہے،
جی.
یہ اختلاف کسی ضد کا نتیجہ نہیں ہے، جو نہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے ضد ہے کہ تو یہ کام تمہارے نزدیک جائز ہے تو ہمارے نزدیک
ہم نہیں کریں گے اس کو جائز،
یہ سب ضد وارہ نہیں. دیکھیے، اس اختلاف کے بہت سے فوائد ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے.
جی.
اختلاف تو ہر جگہ کے اوپر ہے. آپ دیکھیں بعض ممالک ایسے ہیں جہاں کے اوپر جو ہے ڈرائیورنگ کہیں لیفٹ ہے کہیں رائٹ ہے.
بالکل.
جو لیفٹ چلتے ہیں ان کی اپنی دلیلیں، جو رائٹ چلتے ہیں ان کی اپنی دلیلیں.
صحیح.
یہ انسان کی فطرت میں ہے، اختلاف انسان کی فطرت میں.
جی.
اگر یہ اختلاف نہ ہو تو علوم میں ترقی نہ ہو.
صحیح.
ہم سب ایک ہی بات کے اوپر راضی ہو جائیں تو کون آگے محنت کرے گا؟
جی جی.
آپ کی بات سے ہم قانع نہیں، ہماری بات سے آپ قانع نہیں، آپ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے دلیل و برہان لائیں گے، ہم اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے دلیل. تو علم میں ترقی ہوگی
اور یہ
نئی نئی چیزیں وجود میں آئیں گی.
حضور نے بھی جو فرمایا تھا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے،
اختلاف امتی رحمہ بھی کہا پیغمبر نے، لیکن اس کے کئی معنی فقہا نے
جی جی
بیان کیے ہیں،
ان میں لیکن وہ آپسی اختلافات نہیں ہے، جھگڑے والا اختلاف نہیں ہے.
بعض کے نزدیک یہ ہے کہ علم کے لیے چل کے آنا یہ رحمت ہے.
صحیح.
یا اس کے لیے اور بھی معنی بیان کیے گئے.
جی.
تو یہ وہ ضد کی وجہ سے اختلاف نہیں ہے.
صحیح.
اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے، اس کے کئی وجوہات ہیں. فقہا کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے مسائل میں، وہ کیا سب کے اپنے اپنے مبانی ہیں، مبنا ہے. چھوٹی سی مثال دوں تاکہ ہر آدمی بات سمجھے. تو فقی جب کوئی فتویٰ دیتا ہے تو تقریباً وہ 20 سے 25 مراحل طے کرتا ہے، تب ایک فتوے تک پہنچتا ہے.
بے شک.
تو اس میں ہر علم میں اس کا ایک مبنا ہوتا ہے، اپنا ایک نظریہ رکھتا ہے. مثال کے طور کے اوپر دیکھیں، جتنے فتاوے سب کہاں سے آئے؟ قرآن و حدیث سے تو آئے، اس کے علاوہ تو نہیں ہے.
بالکل.
روایت ہے ہمارے پاس، روایت ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ حدیثوں میں کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ جو جھوٹی ہیں، ملا دی گئی ہیں.
جی.
اب کیسے پتا لگے کون سی حدیث سچی ہے کون سی حدیث جھوٹی؟ اس کے لیے ایک علم بنایا گیا جس کا نام علم رجال ہے.
صحیح.
اب اس علم رجال میں سب سے بعض کہتے نہیں صرف عادل راوی کی ہم جو ہے حدیث کو قبول کریں گے،
جی
جو جو عادل ہو، شیعہ ہو، اثنا عشری ہو، عادل ہو. تو
صحیح.
اگر عدالت ثابت نہیں ہے تو
جی.
قبول نہیں کریں گے. بعض کے نزدیک عادل ہونا شرط نہیں ہے، شیعہ اثنا عشری، اگر راوی شیعہ اثنا عشری اس کی روایت کو ہم قبول کریں گے.
صحیح.
بعض مشہور کے نزدیک نہ شیعہ اثنا عشری ہونا بھی شرط نہیں، اگر آدمی بھروسے کا ہے، ثقہ کا ہے، ثقہ
جی.
ہے اس کی ذات کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں، اس کی بات تو قبول کر سکتے ہیں.
جی.
تو جس نے کہا کہ صرف عادل کی بات قبول کریں گے تو ظاہر سی بات غیر عادل سے جو روایتیں آئی ہیں اس سے وہ نتیجہ نہیں نکالے گا.
بالکل
یہاں سے اختلاف آ گیا یہاں کو پر.
جی بالکل.
تو اب علم رجال میں سب کے مبنا الگ الگ ہیں، اصول میں سب کی اپنی اپنی رائے ہیں، تو وہاں سے آیا. تو یہ اختلاف ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے فساد ہو، حالانکہ یہ اختلاف فروعات میں ہے اور اصل جب بات آ جاتی تمام فقہ کا اجتماع ہو جاتا ہے.
جی.
کہتے ہیں حاکم الشرعی اگر حکم دے دے تمام کے اوپر نافذ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ دوسرے مجتہد کے اوپر واجب ہو جاتا ہے جب
جی.
مذہب کی بات آ جاتی ہے، دین کی بات آ جاتی ہے. لیکن فروعات میں ظاہر بات اپنے اپنے مبنا، اور اس کا فائدہ بھی رہتا ہے پھر.
جی.
علم میں جو ترقی ہوتی ہے، لوگ اپنی تحقیق نئی نئی پیش کرتے ہیں، بہت سے مثلاً ورنہ اگر سب اجتماعی اجتماع نظر آئے، اتحادی اتحاد نظر آئے، تو پھر علم آگے ترقی کیسے کرے گا؟ کس طریقے سے اس کے مسائل، نئے نئے مسائل وجود میں آئیں گے. اس کا ایک چھوٹا سا ایک بات ہے، کیونکہ مسئلہ بہت مبتلا بھی ہے. استاد و شاگرد کا، آپ نے شیخ مفید کا ان کے شاگرد کا سنا ہوگا، جب دونوں آئے امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے، تو استاد اندر چلے گئے، شاگردوں کو کہا کہ تم یہیں کے اوپر رہو اور میں زیارت کرنے کے لیے آتا ہوں. جب استاد واپس آئے تو انہوں نے سید نے خبر دی کہ آپ کی جو گھوڑے کی زین ہے
جی.
وہ نجس ہو گئی ہے. ان کا نجس ہو گئی ہے، تمہارے علاوہ کسی نے اور دیکھا؟ کہا نہیں، کہا میرے لیے پاک ہیں
جی.
اب دیکھیں ان کا وہ اصول، نجاست ثابت ہونے کے دو کئی طریقے، ان میں سے شرعی طریقہ کیا
جی.
دو جو آدمی گواہی دیں.
بالکل.
ایک ان کا مشاہدہ، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
جی. بالکل.
ان کا مشاہدہ اور ان کا جو وہ شریعت. اب دونوں آپس میں بحث ہونے لگی، تو ظاہر سی بات دونوں پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. شیخ ہاں یہ سید، تو کہا کہ چلو تمہیں جج سے فیصلہ کرا لیں. مولا کائنات کو سمجھ رہا ہے، پرچی ڈالی، وہاں سے جواب نکلا. جواب کیا آیا؟ دیکھیے کتنا خوبصورت جواب ہے اور کتنا باحکمت جواب ہے. امام جو حکم دے گا وہ کس کے اعتبار سے دے گا؟ واقعے کے اعتبار سے دے گا. امام نے کیا فرمایا؟ الحق ما ولدی،
جی
حق میرے بیٹے کے ساتھ ہے، وہ شیخ و معتمدی، لیکن شیخ میرے بھروسے کا آدمی ہے. تو وہ اختلاف کو امام نے کنڈم نہیں کیا
جی. جی
ہے، فطری چیز ہے اختلاف ہونا. تو اختلاف ایک فطری چیز ہے
جی،
طبعی چیز ہے، اسے کوئی گھبرانا نہیں چاہیے.
بالکل صحیح فرمایا. واقعی یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، اور مجھے امید ہے کہ جنہوں نے سوال کیا تھا وہ بھی، اور جن کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے معمولاً، وہ بھی انشاءاللہ مطمئن ہو گئے ہوں گے اور جواب ان کو پسند آیا ہوگا. حضور یہ ایک سوال کیا ہے انہوں نے، یعنی اس سے پہلے بھی سوال کیا تھا پروگرام میں، پوچھا تھا کہ نماز مغرب کا وقت کب تک رہتا ہے. اب انہوں نے اس کا شکریہ ادا کرنے کے بعد، یعنی آپ کا بھی اور چینل کا بھی شکریہ ادا کیا کہ جواب ہمیں دیا، پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز مغرب کا وقت جو ہے وہ صرف 15 منٹ ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے مثلا؟ اس کو آپ
دیکھیں، یہ وقت جو بتایا جب 15 منٹ ہوتا ہے، 15 منٹ کو محدود کرنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ فصل کے اعتبار سے جو ہے اس میں چینجنگ آئے گی
جی.
لیکن فرض بھی کر لیں اگر 15 منٹ، تو یہ فضیلت کا وقت ہے.
فضیلت کا وقت،
ایک اول وقت ہوتا ہے
جی،
ایک فضیلت کا وقت ہوتا ہے
صحیح،
دوسرا جو ہے ایک عمومی وقت ہوتا ہے. یہ
جی
اول وقت مغرب کا ہے، فضیلت یعنی اتنی وقت میں نماز پڑھنا با فضیلت ہے. اپنے آپ کو ایسا بنا لینا چاہیے کہ انسان اول وقت نماز پڑھے، فضیلت کے وقت نماز پڑھے
جی.
تو مغرب کی فضیلت کا وقت جو تنگ ہوتا ہے، یہ فضیلت کا وقت ہے. حالانکہ ٹائم اس کا رہتا ہے نصف شب تک، یعنی آدھی رات تک اس کا وقت رہتا ہے مغرب. یعنی اگر کسی نے فضیلت کے وقت نہیں پڑھا تو اس کا مقصد نہیں کہ نماز اس کی جو قضا ہو گئی وہ ادا ہی کی نیت سے پڑھے گا.
بالکل.
لیکن عادت نہ بنا لے کہ لیٹ پڑھنے کے لیے، کیونکہ
صحیح.
روایت میں آیا کہ نماز اگر اول وقت جو پڑھتا ہے وہ اوپر جاتی تو نور بن کر جاتی ہے، آخر وقت میں پڑھتا ہے وہ جب اوپر جاتی تو ظلمت بن کے جاتی ہے، اندھیرا بن کے جاتی ہے. پہلی والی نماز دعا دے کر جاتی ہے، تم نے میری حفاظت کی، اللہ تمہاری حفاظت کرے. جو آخری وقت میں انسان نماز پڑھتا ہے وہ بد دعا دے کر جاتی ہے، تم نے مجھے ضائع کیا، خدا تمہیں ضائع کرے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو 15 منٹ انہوں نے بیان کیا ہے، یہ فضیلت کا وقت ہے، نہ کہ اس کا وہ.
صحیح. حضور اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہمارا ایک سوال بہت اہم جو رہ گیا تھا شروع میں ہم نے روکا تھا، ہم اس کی طرف آئیں گے اور ناظرین سے گزارش کریں گے. ناظرین آپ اپنے سوالات کیجئے ہم سے اور آپ ہمیں کال کیجئے، ہمارے ٹیلی فون نمبرز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، اسی طرح آپ واٹس اپ کے ذریعے بھی ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں. حضور زمین کے حوالے سے ہم جو گفتگو کرنا چاہتے تھے کہ زمین جو ہے وہ پاک کرتی ہے، تو اس کے اوپر آپ روشنی ڈالنا چاہتے تھے جب میں نے آپ کو روکا تھا.
زمین کے حوالے سے، زمین تمام چیزوں کو پاک نہیں کرتی ہے
جی.
زمین دو چیزوں کو پاک کرے گی
جی.
ایک جوتے کا تلوہ اگر جوتا پہنے ہیں
صحیح،
اور دوسرے پیر अगर जूता नहीं पहने, नंगे पैर हैं तो
जी
पैर का निचला हिस्सा, दो चीज़ों को ज़मीन जो है वो पाक करती है,
बिल्कुल
दो चीज़ों को।
जी
तो अब ये जो दो चीज़ों को ज़मीन पाक करती है, इसकी शरायत हैं।
जी
शरायत ये है कि ज़मीन पाक हो पहले से,
सही,
एक ये शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि ज़मीन गीली ना हो,
खुश्क होनी चाहिए,
खुश्क हो।
जी
तीसरी शर्त यह है कि ऐन नजासत ज़ायल हो जाए,
सही।
ये तीन शर्तें जब पाई जाएंगी तो ये दो चीज़ें पाक होंगी। याद रखिए, सिर्फ दो ही चीज़ों को ज़मीन पाक करेगी।
जी
बाज़ ने अगर मोज़ा पहन लिया है,
जी
यानी जूता भी नहीं पहने हैं, नंगे पैर भी नहीं है, मोज़ा पहने हैं, तो बाज़ फुका कहते हैं इश्काल है कि मोज़े का जो है वो हिस्सा पाक हो जाए,
सही,
यानी ये पैर को पाक करेगी।
ये जूते के
अब लकड़ी है हाथ में,
जी असा
असा बाज के नज़दीक महल्ले इश्काल है,
बिल्कुल
बाज के नज़दीक जो है वो महल्ले इश्काल है, बाज के नज़दीक हो सकता है, बाज के नज़दीक महल्ले इश्काल है। तो लेकिन इन तीन शरायत के साथ पाक करेगी। अब उसके लिए कहा गया कि एक ऐन नजासत ज़ायल हो।
जी
लेकिन बाज मकाम मौज़म रहबरिया आयतुल्लाह आगे सैयद अली खामेनाई, आपके नज़दीक 10 कदम चलना,
जी
यानी अगर 10 कदम चले तो वो पैर का निचला हिस्सा या जूते का तलवा पाक हो जाएगा। बाज़ फुकहा के नज़दीक 15 कदम,
सही।
अब यहाँ ऊपर क्या आता है, या 10 कदम चलने से ऐन नजासत ज़ायल हो गई,
सही,
पाक हो गया। 10 कदम से कम चले, यानी 5 कदम चले, ऐन नजासत ज़ायल हो गई, तब भी 5 कदम और चले,
एहतियात,
हाँ एहतियात, या 15 कदम के जो कायल हैं,
बिल्कुल,
तो अगर उससे पहले भी ऐन नजासत ज़ायल हो गई तब भी उसे 15 कदम तक पूरा करे। तो इन शरायत के साथ अगर जमीन जो है वो मुताहिर है, पाक करेगी,
सही,
कि 15 कदम चले या 10 कदम चले, ऐन नजासत का ज़ायल होना जरूरी है, चाहे रगड़ के
जी। बिल्कुल, अगर आप इजाजत दें तो हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं और अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, बड़ी अहम गुफ्तगू चल रही है हमारी पाक करने वाली चीज़ों के बारे में, और इसी तरीके जो आपके सवालात हैं वो उनके जवाबात भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। आप हमारा साथ इसी तरह देते रहिए, मिलते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं, हमारा साथ दीजिए, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हुजूर, अभी एक साहब ने हमसे सवाल किया है व्हाट्सएप के ज़रिए, वो पूछना चाहते हैं कि एक शख्स ने जानबूझकर एक शादीशुदा औरत से अक्द किया, उसे बताया गया कि यह काम हराम है लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आया, तो अब हम लोगों की जिम्मेदारी क्या है?
देखिए, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर सबके ऊपर वाजिब है,
जी
उसको इत्तला दें, उसे बताएं कि तुम्हारा काम जो है ये खिलाफ शरीयत है,
सही,
शादीशुदा औरत से अक्द नहीं हो सकता,
जी,
और उसके अगर किसी ने जाहिर तौर पर अक्द जब हो ही नहीं सकता है तो फिर वो जिना के हुक्म में आएगा,
जी,
और शौहरदार औरत से अगर कोई जिना करे तो हमेशा के लिए उसके ऊपर हराम हो जाएगी,
बेशक
तमाम ये तमाम मसाइल हैं वहाँ के ऊपर। जिम्मेदारी के हवाले से अगर हाकिम हुकूमत इस्लामी है, हाकिम शरा है, तो वो एक अलग मसला है,
जी
वो उसको संभालेंगे। यहाँ के ऊपर हुकूमत इस्लामी नहीं है, हाकिम शरा नहीं है वहाँ के ऊपर, या उसका उस नहीं है कि कानून के अतबार से कुछ कर सके, तो उसको समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है, खौफ खुदा दिलाया जा सकता है,
बिल्कुल,
जहाँ तक मुमकिन हो सके उसे रोकने की कोशिश करना चाहिए, जहाँ तक मुमकिन हो सके,
सही
ना, तो फिर बारा उसने जो मासियत का रास्ता इख्तियार किया है तो।
जी हुजूर, अभी आप बयान फरमा रहे थे कि वही शरायत जो है ज़मीन को पाक करने के, ज़मीन जो नजिस चीज़ों को पाक करती है उसकी शरायत आप बयान कर रहे थे,
तो ये शरायत जो हमने बयान किए थे कि तीन शरायत थे, एक ज़मीन खुद पाक हो,
जी बिल्कुल,
और दूसरे ज़मीन खुश्क हो, तीसरे ऐन नजासत ज़ायल हो जाए,
बेशक।
दिस शर्त यह ज़मीन की ये शरायत है,
जी
घास वगैरह पे चलने से पाक नहीं होगा इंसान, कालीन के ऊपर चलने से पाक नहीं होगा, हत्ता कि फुका कहते हैं, जो मशहूर फुका ये हैं कि सड़क
जी
जो डामर है,
सही,
डामर के तारकोल के बनी हुई है, ये भी ज़मीन के हुक्म में नहीं है, यानी इसके ऊपर भी चलने से जूते का तला पाक नहीं होगा, जमीन के ऊपर चलने से इन तीन शरायत के साथ जूते का हिस्सा जो है वो पाक हो जाएगा। या
जी हुजूर, एक सवाल किया है अभी, यानी मकबूल हुसैन साहब हैं पाकिस्तान से, वो सवाल कर रहे हैं कि यानी जिना हराम है तो मुता के बारे में आप क्या कहेंगे?
मुता जाहिर सी बात जायज है,
जी,
और ये एक ऐसा मसला है कि जो तकरीबन मुत्तफ़क़ अलैह है,
जी
आज देखिए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये जायज़ था,
जी,
और तमाम उलमा शिया और सुन्नी सब ने नकल किया है, और पहले खिलाफत के दौर में भी जायज़ रहा,
जी,
बाद में जो है वो इसको हराम करार दिया गया,
जी बिल्कुल,
कुछ अपने وجوہات کی بنا کے اوپر اس سے بحث
معاف
نہیں
کیجیے گا،
ہے.
میں ایک چیز یہاں پہ عرض کر دوں، یعنی جو ہمارے سوال کرنے والے ہیں ان کو شاید ایسا کچھ لگ رہا ہے کہ زنا اور متا میں کوئی فرق نہیں ہے، اگرچہ ایسا نہیں ہے. متا ایک عقد ہے، جس طریقے سے یعنی عقد نکاح ہے اسی طریقے سے متا بھی ہے، یعنی دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. ان کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ جب نکاح جائز ہے تو متا کیوں نہیں جائز ہے.
ہاں ظاہر میں غلط فہمی ہو جاتی ہے اس کو. ایک مرتبہ کسی مجھ سے پوچھا تو میں نے اس کا جواب دیا کہ کیا فرق پڑتا ہے نکاح متا میں اور زنا میں، کوئی فرق نہیں. میں نے کہا بھیا زمین آسمان کا فرق ہے، بالکل اسی طریقے جیسے سے ایک بکرا ہے آپ بغیر بسم اللہ کہے ذبح کر دیں،
بالکل
ایک مرتبہ بسم اللہ کہہ کے ذبح کریں،
بالکل بالکل.
تو بغیر بسم اللہ کہہ کے ذبح کیا حرام ہو گیا، مردار کے حکم چلا گیا. بسم اللہ کہہ کے ذبح کیا، گوشت گوشت ہی ہے
جی جی بالکل.
یہ جب بسم اللہ کہہ کے ذبح کیا تو جائز ہو گئی ہے.
بالکل
متا جیسے آپ نے فرمایا بالکل صحیح کہا، نکاح ہے
بالکل.
فرق یہ اس میں وقت جو ہے معین ہے
جی جی،
اس میں وقت ٹائم جو ہے معین ہے، دو گھنٹہ، دو دن، دو سال، بیس سال، جتنا بھی ہو اپنے
جی.
اور مہر بھی معین ہے، مہر اس میں بھی. اور نکاح جو ہے وہ جی ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے،
بالکل
یہ فرق ہے. اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں باقی جی.
بالکل.
اور تھوڑا بہت احکام میں اور فرق آ جاتا ہے
جی جی،
ورنہ جواز کے اعتبار سے جس طرح سے نکاح والی بیوی بی
اور اگر معین ہونا جو ہے وہ غلط ہے تو عقد میں وہاں مہر معین ہوتے ہیں، مہر معین ہوتے ہیں، تو جس طرح اس میں مہر معین ہے اس میں وقت بھی معین ہے، مہر بھی معین ہے، دونوں چیزیں. حضور اب یعنی جو شرائط اس کے چل رہے تھے ہمارے، میں سورج کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سورج بھی مطہرات میں سے ہے، وہ کن چیزوں کو پاک کرتا ہے اور کن شرائط کے ساتھ؟
تو سورج بھی مطہرات میں سے ہے، پاک کرنے والوں میں سے ہے سورج، لیکن سورج تمام چیزوں کو پاک نہیں کرتا.
صحیح.
سورج غیر منقولہ چیزوں کو پاک کرے گا
جی،
وہ چیزیں
جی
کہ جو نقل نہیں ہو سکتی ہے، مثلا عمارت ہے
جی،
گھر وغیرہ ہے، مکان ہے، ان کو سورج جو ہے وہ پاک کرے گا. یا مکان میں جو چیزیں لگی ہوئی ہیں، دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں
جی،
ان کو سورج پاک کرے گا. یا دروازے کھڑکیوں کے ساتھ ساتھ
جی
اس میں حتیٰ کہ جو کیلیں وغیرہ ٹھکی ہوئی ہیں ان کو بھی سورج
جی
پاک کرے گا، لیکن شرائط کے ساتھ سورج پاک کرے گا
جی. بالکل.
سب تقریباً کسی نے چار، کسی نے پانچ شرائط ذکر کی ہیں کہ چار پانچ شرائط پائے جائیں جب سورج جو ہے وہ مطہر ہوگا، پاک کرے گا.
صحیح.
عمارت کو پاک کرے گا یا اس میں جو چیزیں لگی ان کو پاک کرے گا. ان میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نجس چیز جو ہے، دروازہ نجس ہے یا دیوار نجس ہے یا چھت نجس ہے، وہ نجس چیز جو ہے وہ گیلی ہو.
صحیح.
ایک یہ شرط ہے، اگر گیلی نہیں ہے تو سورج اسے پاک نہیں کرے گا. پھر اس کے پاک کرنے کے اور طریقے ہوں گے
جی،
پانی وغیرہ کے ذریعے سے
جی.
سورج ڈائریکٹ بغیر پانی کے
صرف
تنہا سورج مطہر پاک کرے گا، نہ جس چیز جو ہے گیلی ہو. ہاں اگر خشک ہو گئی ہے
جی
تو اسے گیلا کیا جائے.
صحیح. بالکل.
اگر خشک ہو گئی پہلے تو اسے گیلا کیا جائے تاکہ سورج اسے جو ہے وہ
جی
خشک کرے.
معاف کیجیے گا، ایک سوال ہمارا آیا ہے، ہم سورج کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے جانیں گے، لیکن انہوں نے پچھلے ہفتے بھی سوال کیا تھا، وہ وقت کے حوالے سے، روز افطارنے کے حوالے سے تھا. آج یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اگر بیڈ پر بچے کا پیشاب لگ جائے، بیڈ پر چارپائی یعنی جو بیڈ ہوتا ہے، بیڈ کے اوپر اگر پیشاب لگ جاتا ہے تو اس کو کس طریقے سے پاک کیا جائے گا؟
بیڈ سے مراد مثلا گدا ہے؟
بیڈ سے مراد بالکل یہ یعنی یا تو گدا ہے، چونکہ گدا اوپر ہوتا ہے، یا پھر بیڈ ہے جو لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے.
لاسٹ جو بات ہے گدا ہی ہوگا اس سے مراد. اگر چادر وغیرہ تو یہ بچہ ہے تو اب بچہ کس عمر کا ہے؟
بالکل.
اور سب
چونکہ اس کے جزیات بہت ہیں انشاءاللہ، اب سوال بہت سے تھے ہمارے پاس لیکن ہمارا وقت اختتام کو پہنچا. بہت شکریہ آپ کا بھی، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم ان سوالات پر گفتگو کریں گے. بہت شکریہ، خدا حافظ. ناظرین، بڑی اہم گفتگو تھی، اور اسی طریقے سے بہت شکر گزار ہیں آپ کے سوالات کرنے کے جو آپ نے ہم سے سوالات کیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ معرفت اہل بیت اور یہ جو اسلامی مسائل ہیں یہ پوری دنیا تک ہم پہنچا سکیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. اگلے ہفتے تک اگر کوئی سوال ہو تو واٹس ایپ کے ذریعے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. فی امان اللہ.